نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 125 آیت نمبر 58 سے 87 سورة یوسف. لیسن نمبر 125 آیت نمبر 58-87 سورة یوسف. تفسیر دیکھیں گے آیت 58 سے. کہانی پیچھے سے جڑے گی لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بات بالکل ربط میں ہے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں مصر کے وزیر خزانہ بن چکے اور وہ بہت سارا گزر چکا جس کا تذکرہ خواب میں تھا بادشاہ کے ذریعے سے. اب قحط سالی کے دوران جہاں دوسرے لوگ آئے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے, اسی کا تذکرہ ہے. وَجَاءَ اخوتُ يوسف فدخلوا عليه, اور آئے برادران یوسف پس داخل ہوئے اس کے پاس, یعنی ان کے خدمت میں حاضر ہوئے. فعرفهم, یوسف نے ان کو پہچان لیا. جبکہ وہم لہو منکرون, وہ اس کو نہ پہچان سکے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دیانت اور ان کی سمجھداری کی وجہ سے اس وقت کی ایک غیر مسلم حکومت نے عہدہ دیا, اور نہ صرف یہ کہ عہدہ دیا بلکہ پورا ٹرسٹ بھی دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم طاقت کے لیے ناگزیر ہو گئے. یہی کردار آج کے مسلمانوں سے بھی مطلوب ہے. دھمکیاں دینے کی بجائے, نعرے لگانے کی بجائے, کسی کو مردہ بات کہنے کی بجائے, اپنے آپ کو دین اور دنیا کے اندر اتنا آگے بڑھائیں, علمی میدان میں بھی, تقویٰ کے میدان میں بھی, کہ جس کی بنیاد پر پھر وہ غیر مسلموں کے آگے ایک ایسی چیز بن کے پیش ہوں کہ لوگ ان کا انکار نہ کر سکیں. یہی ایک خوبصورت بات ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا کر لیں کہ اپنے ملکوں میں بھی ہیں اور اپنے کام سے سنسیئر نہ ہوں, اپنے وقت کو پورا نہ کریں, تو ایسے لوگوں کو تو اپنے بھی پسند نہیں کرتے, دشمن کہاں پسند کریں گے. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار سے ایسا خوبصورت اپنا امیج وہاں کریٹ کیا کہ ہوتے ہوتے وزیر خزانہ تو کیا, پورے کے پورے ملک کا جو اقتدار تھا وہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا. یہ ہوتی ہے ایک خوبصورت بانٹ. اب دیکھیے کہ کسی کو کوئی عہدہ مل جائے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن کسی کا کوئی عہدہ مل جانا اس بات کی ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ اسی میں کامیاب ہوگا. ایک انسان کو کسی کام کے کرنے کا جب موقع دیا جائے, اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون کیا کرے گا. مثلا آپ کے دو چار بچے ہیں, آپ ایک کو ایک کام دیتی ہیں, دوسرے کو دوسرا دیتی ہیں, پھر آپ کہیں چلی جاتی ہیں. جب آپ واپس آتی ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دو بچوں نے تو اپنا حصے کا کام بہت اچھا کیا لیکن دو نے اچھا نہیں کیا. تو اس وقت دو جنہوں نے اچھا نہیں کیا, صرف یہ سوچ کر کہ وہ مائنڈ نہ کریں, ان کا دل خراب نہ ہو, اس طرح کرتے رہنا کہ چلو نہ بھی کام خراب کریں, کام صحیح کریں لیکن ان کو وہ کام دیا رکھے, مثلا چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال یا کچھ اور, تو اس وقت بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اسے کہا جائے کہ آپ یہ نہیں وہ کام اچھا کر سکتے ہیں, آپ وہ کام لے لیجئے, تو خوشی سے دوسرا کام لیا جائے. ہم انسان ہیں اور ہم ٹرائلز اور ایررز سے سیکھتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی جس سے آپ کو حضرت یوسف کی یہ خوبی اور سمجھ آئے گی. کہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی جب آپ جوتا خریدنے جاتا ہے, کتنے جوتے پاؤں میں پہن پہن کے تھوڑا سا چل کے پھر آپ اتارتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس جوتے میں کمفرٹیبل ہیں, کون سا آپ کے سائز کا ہے. بالکل اسی طرح جب بھی کوئی بندہ ایک دفعہ اپنی پسند کا ناپ کا کمفرٹیبل جوتا پہن لیتا ہے, وہ چلتا نہیں بلکہ بھاگتا ہے. اب اس شخص کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کہ وہ جوتا جو بڑا خوبصورت ہے اور چونکہ اس نے پہلی دفعہ دکان میں گھستے ہی اس کو پہن لیا تھا, تو اب اس کے پاؤں سے نہ اتارا جائے. نہیں, بظاہر تو وہ بہت اچھا لگا ہے لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد اس کا پاؤں زخمی ہوگا اور وہ اس جوتے کا حق ادا نہیں کر سکے گا. تو ریئلسٹک اپروچ کیا ہوتی ہے؟ مفسرین نے اس آیت پہ بہت لمبی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان دو تین چیزیں آزمائے, یہ کام میں اچھا کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, اور اس کے بعد جس جگہ جس کام میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرے, بڑی خوشی سے اپنے عہدے کو چینج کرے, اپنی اس کام کو دے, اور اس کے بعد پھر وہ چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا. اس کے برعکس کسی کو زبردستی کسی دوسرے کا جوتا یا الٹا جوتا پہنا دیا جائے تو وہ مشکل سے چلتا ہے. بالکل یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جو کسی ایسے کام پہ نامینیٹ کر دیا جائے, اسائن کر دیا جائے, جو اس بیچارے کے بس کا روگ ہی نہیں ہے, اور خامہا کے شکوے, خامہا کی شکایتیں, اور بہت سارے لوگوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کو زبان دے چکے ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، آپ نے تو اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا تھا، آپ کا خیال تھا آپ یہ کام کر لیں گے، آپ نہیں کر سکے، تو کیا آپ ہر روز شرمندہ اس سے، ہر وقت اپنے اوپر آپ غصہ کھائیں، اپنے ناخن کاٹیں کہ کیا مصیبت ہے؟ نہیں، بڑے آرام سے جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے کوشش کی تھی، میں یہ کام نہیں کر سکا، آپ مجھے کوئی دوسرا کام دے دیں۔ اب یوسف علیہ السلام میں چونکہ خوبی تھی، جب تک مسلمانوں کے اندر خوبی تھی غیر مسلم اسی طرح مسلمانوں کو عہدے آفر کرتے رہے۔ اس وقت میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ بتاتے خود ہم ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن تاریخ میں آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے کہ غیر مسلموں کو ہٹا کر مسلموں کو عہدے دیے گئے، کیونکہ ان کے اندر دنیاوی علم بھی تھا اور ساتھ تقویٰ بھی تھا۔ اس کے برعکس دنیاوی جو دوسرے ان کے مقابل ہوتے تھے، ان کے دنیاوی علم تو بہت ہوتا تھا لیکن تقویٰ کی دولت نہیں تھی، تو فرق کیا پڑتا؟ بہت ساری خوبیوں کے باوجود وہ اپنی آرگنائزیشنز اور اپنے حکومتوں کو وہ ٹرک کر جاتے تھے۔ اس کے برعکس جو سچے مومن جو مخلص لوگ ہوتے تھے، ان کے اندر اخلاص ہوتا تھا، سکلز ہوتی تھی، لیکن تقویٰ کی وجہ سے وہ اپنے ان عہدوں کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بے تاج بادشاہ قرار دے دیا، ہماری زبان میں اگر آپ کہیں گے بالکل آل ان آل ہو گئے، وہ بادشاہ کا خواب بالکل سچ ہوا۔ جو ہی یوسف علیہ السلام آئے، یا پھر ایک بات کر دوں کہ یوسف علیہ السلام نے خود کو خود پیش کیا تھا کہ میں آپ کے لیے یہ کام کرتا ہوں، یہ آج کی زبان میں ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ اس پہ میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی نظر کوئی عہدے پہ یا اس وقت کے ٹائٹل پہ نہیں تھی، بلکہ والنٹیئرلی وہ کام کر رہے تھے، ان کو پتا تھا حالات بڑے تنگ ہونے والے ہیں آگے سے، مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے، میں اس کو استعمال کروں گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ 7 سال گزرے جس کے اندر شروع میں تو خوب فصل آئی۔ یوسف علیہ السلام کیا کرتے رہے کہ جتنا اناج اس وقت کی ملک کی ضرورت کا تھا اس کو لیتے، کٹواتے کھلواتے، باقی جتنا تھا اس کو وہیں سٹور کر دیتے۔ دیکھیے آج کتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی یہ چیز سکھائی گئی اس دور سے، مصر آج بھی اپنی ان چیزوں میں بہت آگے ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں ایسی ٹیکنیکس ایجاد ہو گئی تھی کہ غلے کو گھن نہیں لگتا تھا، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگوں نے اس چیز کو ثابت کر لیا کہ ایک دفعہ جب غلہ اپنے چھلکے میں سے نکل جاتا ہے تو گھن لگ جاتا ہے جلدی۔ اگر آپ نے کبھی بھی کہیں زمیندار کوئی ہیں تو غلے کو سیو کرنا ایز اٹ از سٹوں کے اندر رکھ دو، اور اس کے اوپر آدمی نے خود دیکھا جا کے ایجپٹ میں، آپ جب رستوں میں سے گزرتے ہیں نا تو آپ کو نا ایسی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دکھتی ہیں، دیکھنے میں وہ پہاڑیاں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اناج رکھنا ہوتا ہے اس کو رکھ کے اس کے اوپر ایک توڑی کی بنی ہوئی کوئی چیز کی نا چھال سی ڈال دیتے ہیں، یعنی بالکل اس کو وہی نیچرل قسم کا ایٹماسفیئر دیتے ہیں تاکہ وہ چیز خراب نہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے دورست ہیں، جب بہت بارشیں ہوئی ہوں گی تو اس وقت فصل اپنی ضرورت سے زیادہ تھی۔ عموماً جب بھی آج کے دور میں کسی ملک کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، آج کے دور کی معروف یعنی کہہ لیجئے کہ معروف لفظ ہے آج کی معیشت میں، ایکسپورٹ، اپنی ضرورت سے دو۔ اور دکھ کی بات ہے کہ جہاں ایسے حکمران آ جائیں کہ جن کو دنیا پیاری ہے، جن کو دوسرے ملکوں کی بھوک برداشت نہیں، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ان ملکوں میں نہیں اگتا، ہمارے ان سے ایگریمنٹ ہے، یہاں ٹماٹر 1 روپے کا، اگر 10 روپے کا ایک ہے تو باہر ہمیں 100 کا ملے گا، اپنے ملکوں میں وہ چیز نہیں ہوتی جو باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ یوسف نے فلیٹلی انکار کیا، نو سوری، یہ ہمارے اپنے کام آئے گا۔ عقل مند ملک وہ ہوتے ہیں جو پہلے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن جب بڑی طاقتوں کی منوپلی ہو جاتی ہے بزنس پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی ایک ملک کی ایک ای میل مجھے کسی نے بھیجی تھی، نہ نام لینے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی، کہ جو چیز ان کے اپنے ملک میں بنتی ہے وہ ان کے اپنے ملک میں بین ہے، ان کی دکانوں پہ نہیں بکتی۔ کیوں؟ کہ سٹور کھیتوں سے اگتی بنتی اور سیدھی وہ جاتی ہے ایئرپورٹس پہ اور مہنگے داموں بکتی ہے، اپنے ملک والے ترس رہے ہیں اس چیز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، ان کے اپنے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ان کی اپنی عورتیں مرد کمزور ہو رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں ان کی حکومت نہیں لینے دیتی، استعمال نہیں کرنے دیتی، کیونکہ انہوں نے باہر کے ملکوں سے سودے کیے ہوتے ہیں، فصل تیار ہوئی وہ چلی گئی۔ تو یہ ظلم کی داستان ہے۔ صرف یوسف علیہ السلام کے اس کردار پہ ایک موٹی کتاب ہو سکتی ہے۔ میں نے الحمدللہ ایک کتنی موٹی یعنی تفسیر تھی جو صرف سورہ یوسف پہ تھی، اتنی اس میں باریکی ہیں کہ آپ کا تو میرا وقت ہی نہیں اتنی اجازت دیتا، لیکن صرف یہ ہلکے ہلکے چنکس مجھے جو یاد ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے قرآن پاک سے آج کے حکمرانوں نے بہترین طریقے سے حکومت کرنا سیکھا۔ لیکن آج جو ہم مسلمان لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے 9 ذی الحج کو اللہ کو کہہ کے آتے ہیں اللہ ہم ہر جگہ حاضر ہیں، تیری سنیں گے، تیری مانیں گے، جو ہی اپنی عملی زندگی میں آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اتنی فصل ہوئی کہ نہ صرف کہ لوگوں نے کھایا بلکہ جمع کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہی ہوا جو خواب میں دکھ رہا تھا، خشک سالی شروع ہو گئی۔ 7 سال جو قحط کے چلنے تھے، اب صرف مصر ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں دولت تھی، اور یاد رکھیے کہ اس وقت تک مصر اب مسلمان ملک بن چکا تھا۔ یوسف کے ذریعے سے بنی اسرائیلی خاندان وہاں پہنچا، اور وہ ساری کہانیاں ہوئیں جو آگے آج ہم پڑھیں گے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ساری طرف خبر پھیل گئی کہ مصر میں خلا ہے، باقی ملکوں میں قحط تھا۔ اب ایسے وقتوں پہ ہوتا کہ عموماً سوچئے، مثال ہے کہ آپ کے ملک میں تو بہت کچھ ہے، دوسری جگہ بھوک ننگ ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کے 10 گنا مہنگے کر دیں دام، اور جس کو لینا لے لو، پیسے دو، کوئی ملک کی امیر ملک ہوگا وہ آپ کی ساری کھیپ اٹھا کے لے گا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ پیسے پہ جن کی نظر ہوتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں۔ یوسف نے ضرورت کو دیکھا، انسانیت کے لیے جیے۔ انہوں نے کہا کہ سب میرے لیے برابر ہے، میں پیسوں کو نہیں دیکھوں گا، ہر بندہ آئے گا ون آن ون بیس پہ۔ آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کوٹا سسٹم۔ کبھی آپ میں سے کسی کو یاد ہو آج سے 20-25 سال پیچھے کی باتیں، یا اس سے بھی آگے پیچھے، کہ راشن کوٹے پہ ملتا تھا، گھر کے جتنے لوگ تھے اس کی ایک سلپ بنتی تھی۔ ہمارے خود بڑوں نے ہمیں یہ چیز بتائی کہ وہ جا کے دکھاتے تھے آٹا اتنا ہے تو ملے گا اتنا، اور جتنے گھر کے لوگ ہوتے تھے ان کو زیادہ ملتا تھا، ان کو کم، اور گورنمنٹ ایک قیمت مقرر کر دیتی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پالیسی تھی۔ انہوں نے کہا جو آئے گا اس کو ملے گا، اور ایک ہی ریٹ ہے۔ آج اگر یہ قانون دنیا کی قومیں لگا دیں تو یاد رکھیے کہ نہ تو ایتھوپیا کے لوگ قحط سے مریں گے۔ کبھی آپ سنتے، آپ کو دکھاؤں گی اگر آج ضرورت موقع بنا تو، ان کو وہ دکھائیں گے جو قحط شاید آپ کو پہلے دکھائی تھی کہ نہیں، کہ دنان والی، دنان میں کیا ہو رہا ہے، بھوک سے مر رہے ہیں نا لوگ۔ کبھی آپ نے سوچا ہمارا تو اتنا پھک جاتا ہے ادھر، کیا دنیا کے بڑے ملکوں میں پیسہ نہیں؟ میں جب وہ دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی آرگنائزیشن، اتنی چیریٹیز، اتنا کچھ کرنے والے، کیا دنان کو کم از کم اتنا نہیں دے سکتے کہ پیٹ بھر جائے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ پالیسیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ آپ اپنے ہی ملکوں میں چیریٹیز کو دینے کی بجائے اس جگہ دے دیں۔ یہ سب کہانی ہے۔ اس وقت پوری دنیا پہ ایک عمومی فساد کی کیفیت ہے، جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والی آیت اگلی صورتوں میں، کہ زہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد آنے لگا۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ جب بات سب طرف پھیلی تو کنعان میں بھی پتہ چل گیا، جو ملک شام کا ایک شہر تھا جہاں یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، کہ بھئی مصر میں ایک حکمران ہے جو بہت ہی نرم دل ہے، اور ایسے وقت میں وہ پیسے بنانے کی بجائے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ سن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، انہوں نے بھی تیاری شروع کی اور کہا کہ ہم جائیں گے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ جاؤ اخوت یوسف، اور آئے یوسف کے بھائی۔ کون سے بھائی؟ کتنے بھائی؟ 10 بھائی جو بڑے تھے وہ آئے۔ فدخلوا علیہ، پھر وہ اس کے سامنے حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فعرفہم، تو ان یوسف نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن وہم لہو منکرون، وہ اس کو نہ جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے۔ اس کی کیا وجہ؟ اب دیکھیے کہ 2-3 وجوہات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یوسف کو بھائیوں نے نہیں پہچانا، لیکن یوسف بھائیوں کو پہچان گئے۔ اس کی وجوہات ایک تو بڑی سمپل سی ہے اور ایک بڑی کمپلیکس ہے۔ سمپل وجہ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو وہ پھینک چکے تھے کنویں میں۔ وہ سوچ سکتے تھے کہ آج جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا کل اس کو تخت پہ دیکھیں گے؟ جو لوگ آپ کا برا چاہتے ہیں، جو آپ کو گرانا چاہتے ہیں، وہ تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر اور آپ کے اخلاص کا کیا بدلہ دے گا، کہ کنووں کی گہرائیوں سے اٹھا کر دنیا کی بادشاہت اور عزت بھی دے دے گا اور آخرت کے بھی درجے بلند کرے گا۔ وہ تو امید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کے خیال میں تو یوسف کے مر کھپ گئے تھے، واقعی کو بھیڑیا آ کے ان کو کھا چکا ہوگا۔ لیکن یوسف کو اللہ نے ان کے صبر اور ان کے تقویٰ کی وجہ سے کیا کچھ دیا، یہ اس کی کہانیاں باقی ہم پڑھیں گے۔ اور یہاں سے ہر اس بندے کے لیے خوشخبری ہیں جو کسی کے رویے پہ صبر کر لے، جو رشتہ داروں کا ستایا ہوا، جو اپنوں کا ستایا ہوا، جس کے لیے لوگوں نے دشمنی کے فیصلے کیے۔ پھر دوسری ایک چیز جو ذرا تھوڑی سی لگتی ہے سمجھنے میں مشکل، وہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی تاویل الاحادیث جانتے تھے۔ ان کے خواب سے باپ نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا تمہیں اللہ خوابوں کی تعبیر اور انسانوں کو پڑھنا سکھائے گا، لوگ کیا ہیں، ان کے اندر کیا ہے، تمہیں فیس ریڈنگ سکھائے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں لوگوں کو ڈیل کرنا آ جائے گا۔ بالکل یہی کیفیت ہوئی۔ باوجود اس کے کہ یوسف علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اس فراست اور فہم کی وجہ سے جو ایک سچے مومن کو حاصل ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کو پہچان گئے. ایک حدیث میں اس کا خلاصہ ملتا ہے، اتقو فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو. فراست کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری اسمارٹنس، انٹیلیجنٹ، انتہائی عقل مند. کہا کہ اس کی فراست سے ڈرو کہ کیونکہ وہ اللہ کی برہان کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے. اب آپ اسے لے کے تو شرک شروع کر دیں اور اپنے آپ کو کسی ولایت کے اور کرامت کے درجے پہ کریں، نہیں، یہ بہت سمپل ہے، آپ میں سے بھی کوئی بن سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ کہ تقوی اور ایمان اگر آئے گا، کہ لوگوں کے دل کی باتیں ان کے چہرے کے اوپر لکھی بھی ملتی ہیں، وہ بھی بولتے نہیں اور اس سے پہلے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف جیسے سچے محسن اور متقی انسان کو یہ خوبیاں دی تھیں. پھر اور بھی اس وجوہات ہوتی ہیں، مثلاً کہ وہ تو ایک تھے اور وہ تو بہت سارے تھے، کچھ نہ کچھ بات ہوگی. اور یوسف کے تو کان لگے ہی ہوئے تھے نا اپنے بھائیوں کی طرف، وہ بھائی تو نہیں مرے تھے نا. قصہ مختصر، وہ آ گئے اور یوسف نے ان کو پہچان لیا. ذرا آپ سوچئے کہ آپ نے کسی کو پہچان لیا جس نے کل آپ کو کنویں میں دھکا دیا، آج وہ آپ کے سامنے بیکاری بن کے کھڑا ہے، کیا رویہ ہوگا؟ اور یوسف کا سوچئے، اپنا سوچ کے کونے میں لکھ لیں تاکہ اپنا احتساب کرنا آسان رہے. لیکن یوسف نے کچھ نہیں کہا، ایکسپوز نہیں کیا. ہم تو اتنی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم تو ذرا خوشی کا موقع ملے، غم کا ملے، ایکسپلائٹیشن ہو، کوئی غم کی خبر سنیں، کوئی خوشی کی سنیں، فوراً چل پڑتے ہیں. ہم ہوتے تو فوراً کھڑے ہوتے، پولیس کو بلاؤ، ان کو قتل کے الزام میں ڈالو، جیل میں ڈالو، اور ان کو جو تانے شانے دے دے کے بے شرمندہ کر دیتے. لیکن یوسف نے کچھ بھی تو نہیں کیا، خاموش رہے، اچھا بھی نہیں کیا، وقت کا انتظار کرنا چاہتے تھے. ابھی ان کو پتا تھا کہ بھائیوں کے پیٹ خالی ہیں، ابھی بھوک ہے ان کو لگی ہوئی. ابھی اس وقت اگر میں نے کوئی پچھلی بات چھیڑ دی، کہیں شرمندہ ہو کر کہیں رونے دھونے نہ لگ جائیں، بلکہ ابھی تو ان کو کھانا کھلانا ہے. یہ بالکل وہی صبر ہے جو میں سلیم نے اپنے بیٹے کی موفات پہ اپنے شوہر کے معاملے میں کیا تھا، کہ بھی شوہر جب گھر آئے، تھکے ہارے تھے، کھا پی لیا، اچھی طرح سے فارغ ہوئے، پھر کہا کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا. یہاں سے ایک چھوٹا سا بہت ہی سائٹ کا عمل نکلے گا، لیکن اپنے لیے عمل کی بات لکھیں. اور خاص طور پہ ہم خواتین کو اس کے اوپر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب کوئی بھوکا ہو تو اس کو کبھی کوئی غم کی خبر نہ سنائے، نمبر ایک. دوسری بات، کوئی خوشی کی خبر نہ سنائے، اور کوئی ایکسپلائٹیشن نہ کریں، کوئی ایموشنل ٹچ نہ دیں کسی ایسے انسان کو کہ جس کی وجہ سے وہ بھوک چھوڑ کے اس چیز کی طرف راغب ہو جائے. کیونکہ تین کیفیات یا چار کیفیات ایسی ہوتی ہیں انسان کی جس میں اس کو بھوک مر جاتی ہے اس کی. نمبر ایک، بہت خوشی کے وقت، آپ بھوکے تھے، ایک دم ایسی خوشی کی خبر سنی، اس کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کر رہا کھانے کو، آپ تو اتنے ایکسپلائٹڈ ہو گئے. دوسری بات ہے، بہت غم کی خبر، آپ کھانا کھاتے کھاتے کوئی بری بات سنیں، فون پہ کوئی بیل ہو، کوئی بات سنیں، وہیں ہاتھوں سے لقمے گر جاتے ہیں، پھر کھانا بھی چاہیں تو نہیں کھاتے، آپ کہتے ہیں ابھی تو بھوک لگ رہی تھی، اب کیا ہوا. تیسری، بہت غصے کے وقت، جب کسی کو غصہ آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ بالکل ان کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، کھانا رکھیں تو وہ پلیٹ یوں پھینکیں گے اٹھا کے کہ جیسے کہ آپ کو چاہیے نہیں ان کو. اسی طرح سیکشولی ایموشنلیٹ ہونے کے بعد، یعنی جب کسی کے اوپر جذبات کا غلبہ آتا ہے، کوئی اس طریقے سے اپنے آپ کو جذباتی کر لیتا ہے، اس وقت بھی بھوک پیاس نہیں ہوتی. لیکن جو بھوکا بندہ ان چاروں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے تو اس کی صحت کو نقصان ہے. یوسف علیہ السلام نے یہاں کتنے تحمل کا مظاہرہ کیا کہ کوئی بات نہیں، آئے خاموشی سے، کچھ نہیں، نہ اچھی نہ بری. آپ بھی جب کبھی آپ کے شوہر گھروں میں آئیں، یا بیویاں یا بھائی یا بچے، کبھی ایک دم حملہ نہ کریں. ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، یا خوشی کی خبر سنانے کے، یا غم کی، یا غصہ دلانے کے لیے، یا آج آپ کے جذبات زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں تو آپ جذباتی ہوئے ہیں. کبھی بھی ایسے وقتوں میں اپنے آپ کو دوسرے کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیں، خاموش رہیں. پھر کیا ہوا؟ یوسف خاموش رہے اور اتنے میں سب بھاوتا ہو گیا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، پھر جب تیار کر دیا ان کے لیے، بھی جہازہم، ان کے سامان کو، کنہوں نے؟ ملازموں نے، اور ان کے ساتھی تھے جو ان کے لیے یہ سارا کام کر رہے تھے. اب یہاں سے پھر ایک دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلے تو یہ مشکل الفاظ تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں. جہازہ کا لفظ جہاں آپ کو بار بار ملے گا، اور جیم حازہ اس کا روٹ ہوتا ہے. جہازہ کا معنی ہوتا ہے سامان تیار کیا، اس نے سامان تیار کیا. جہاز اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں سسٹم کو، ہم کہتے ہیں نا نظام، نظام الحزم، نظام سلطنت. عربی زبان میں جہاز الحزم کہتے ہیں ہاضمے کے نظام کو، ڈائجسٹو سسٹم کو. لیکن جہاز کا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں وہ سامان جو مسافر سفر پر روانہ ہوتے وقت تیار کرتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ جو جہاز ہے نا، سامان اٹھا کے ادھر لے جانا، وہ لفظ بھی اسی سے ہی بیسیکلی سامان سفر کو کہتے ہیں. شاید اسی وجہ سے یہ نام جہاز بنا تھا، اور ہوتے ہوتے پھر یہ چیز جو تھی بدل کے دوسرے معنوں میں آ گئی. تجہیز کہتے ہیں میت کو دفن کرنے سے پہلے جو سامان اکٹھا کیا جاتا ہے. ایک لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، تجہیز و تکفین ہو گئی، میت کی تجہیز و تکفین ہو گئی. مراد کیا ہے کہ کفن دفن کا نظام سامان تیار ہو گیا. اب ذرا اسی سے ملتا جلتا لفظ جو میں بولوں گی تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، جہیز. یہ جہیز بھی یہی ہے. اصل میں یہ بھی ایک قسم کی لڑکی کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہوتی ہے. دلہن کو رخصت کرتے وقت ماں باپ جو سامان دیتے ہیں اس کو جہیز کہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پھر موت کے ساتھ جو منظر ہوتا ہے وہی ایک قسم کا جہیز کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ شاید پاس ماں باپ کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جہاں جا رہی ہے بچی وہاں ان کے پاس ایک کھلانے کے لیے اس کو برتن بھی نہیں، اور اپنے ہی برتن دے کے بھیجیں گے جیسے میت کے ساتھ جاتا ہے. بہرحال اب یہاں اشارہ ہے اس غلے کی طرف جو یوسف علیہ السلام کے ورکرز جو تھے وہ ان کو دے رہے تھے. یہاں آپ دیکھیے کہ ایک بہت ہی لطیف سا نقطہ مل رہا ہے اور عمل کی اس میں بہت بڑی بات ہے. اور وہ کیا، باوجود اس کے کہ یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے رتبے پہ تھے، وزیر اور بادشاہ ایسے تھوڑی جا کے چیک کرتے ہیں کہ سامان تیار ہوا ہے، کون آیا ہے، ان کی تو رینج سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں ایسے غریب غربا. ان کے تو ایم پی، ان کے تو جو پرسنل سیکرٹریز ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو نہیں جانتے. لیکن یوسف علیہ السلام نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے راشن کی ترسیل اپنے ذمہ لی، اپنی کنسٹڈی میں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنی مینجمنٹ میں. دیکھا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ عموماً ایسے وقتوں میں جب کہ کسی کو کچھ کمی بیشی کا وہ دور ہو تو ڈر ہوتا ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کریں گے، رشوت لے کے کسی کو زیادہ دے دے. اپنا کوئی آیا اس کو زیادہ دے دیا، کوئی غیر ہوا دشمن ملک آیا تو اس کو نہ دیا. تو یہاں سے ایک عمل کی بات نکلی کہ ذمہ داران جن کو بھی کوئی رسپانسبلٹی دی جائے، خاص حالات میں ان کو ہر کام پہ نظر خود رکھنی چاہیے، چاہے وہ باتھ روم کی صفائی ہو، وہ کچن کی صفائی ہو، وہ بچوں کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہے، وہ برتنوں کا چیک کرنا، نیپکنز کا دیکھنا، کھانے کا دیکھنا. خواتین کے تو یہی محاذ ہیں. کوئی دعوت ہے مت اپنے نوکروں کے اوپر رکھیں، جا کے چیک کریں. اگر کوئی ایسا موقع ہے آپ کے گھر میں تو جا کے دیکھیں کہ کیا واقعی انہوں نے برتن صحیح رکھے ہیں، کیا واقعی جو کھانا پکایا ایک ایک چمچ چکھ کے دیکھیے نمک مرچ ٹھیک ہے. کیونکہ بعد میں کام تو، نام تو گھر والے کا آتا ہے، صاحب خانہ کا نام آتا ہے، چاہے کسی میڈ کی غلطی ہو، چاہے کسی کام کرنے والی، صفائی کرنے والے کی کمی ہو. بعض دفعہ نسمجی میں ایسی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں ورکر سے کہ جو بعد میں عین محفل میں شرمندگی کا سبب بنتی ہیں. بس ہم پلیٹوں میں پلیٹ اٹھائی تو ایک اندر سے گندی نکل آئی، بعض دفعہ صابن کی چکناہٹ تھی اس میں یا کچھ ایسی چیزیں تھیں. تو کہیں بھی کوئی کام ہو تو اس کو جا کے دیکھے، اس سے بڑے کا کوئی، بڑے کی شان نہیں گھٹتی. ہمارے ہاں خاص طور پہ اب حکومتی لیول سے شروع کر لیں اور نیچے جس لیول پہ بھی آپ آ جائیں، جب لوگوں کو کچھ نام مل جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بس اب ہمارا کام تو روپ ڈالنا، ہم بڑے ہیں، ہم لیڈر ہیں اور ہم آرگنائزر ہیں اور ہم صدر ہیں اور ہم وزیر ہیں. کوئی صدر اور وزیر نہیں ہوتا، اپنی نظروں میں جو کام ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب کہ وہ حالات کچھ ایکسٹراڈنری قسم کے ہوں. یوسف علیہ السلام خود یہ سارا کچھ سامان تیار کر رہے ہیں. پھر یہاں ایک اور چھوٹی سی بات جو بہت ہی خوبصورت مجھے لگی پڑھتے ہوئے، وہ کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کوئی انیشیٹو نہیں دیا تھا. یہ جو بھی کوٹا سسٹم، راشن سسٹم، کس کو کیسے کرنا ہے، سرونگ کیسے کرنی ہے، یہ سراسر یوسف علیہ السلام کا اپنا عمل تھا، کیونکہ حفیظ العلیم تھے نا. بادشاہ نے ان کو چنا اس لیے تھا کہ یہ سٹیپ لے سکتے ہیں. یہ ایک اچھے ورکر کی خوبی ہوتی ہے. پیچھے چونکہ ہم نے بات کی حفیظ اور علیم پہ، تو یہاں اسی کی ایکسٹینشن میں یہ بات سمجھ کر لیجئے کہ اچھا کام کرنے والا کون ہوتا ہے. اچھا ورکر یا کسی بھی ورکر تو کام کرنے والا ہی ہوگا جو خود اپنی عقل سے سوچ کر ڈیسیژن لے سکے. انگلی پکڑ کے اگر چلانا ہو تو بندہ خود چلنا زیادہ آسان سمجھتا ہے. یہ بات سارے سمجھتے ہیں کہ خود کام کرنا زیادہ آسان ہے دوسروں سے کرانے سے. اور وہ کام 10 گنا مشکل ہو جاتا ہے جب سامنے کام کرنے والے اپنی سمجھ استعمال نہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ جب کوئی کسی عالم بزرگ کے پاس گئے، کسی دیندار کے پاس، کہا کہ کنویں میں کتا گر گیا تو کیا کریں، اب اس پانی کو کیسے پاک کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ سارا پانی نکال دو اور دیواریں پوچھ دو، پھر اگلا پانی انشاءاللہ جو زمین سے نکلے گا وہ پاک ہوگا۔ چلے گئے، کہا ٹھیک ہے۔ واپس آئے 1-2 دن کے بعد، کہا اب کیا ہوا؟ کہا جی مولوی صاحب پانی تو ابھی بھی گندا ہے۔ کہا بھائی کیوں، کیا ہوا؟ تم نے دیواریں نہیں صاف کی تھی؟ کہا کی تھی۔ کیا پانی سارا نہیں نکالا تھا؟ نکال دیا تھا۔ تو کہا اب کیوں گندا ہے؟ کہا اصل میں کتا تو بھی اندر ہی ہے نا، آپ نے کہا ہی نہیں تھا کتا نکالے۔ تو کچھ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں استعمال کرتے کہ کتا نکلے گا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انسان کی انرجی بھی ضائع ہوتی ہے، کام کی کوالٹی بھی ختم ہوتی ہے۔ آپ اپنے سے اللہ سے یہ فہم مانگے، یقین کریں اللہ کا کلام آپ کو بہترین طریقے سے ٹرین کر دیتا ہے، دین، دنیا، کردار، اخلاق۔ پوچھتے جائے، اللہ تو بتا کیا کروں، میں اپنے سے تجھ سے پوچھتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ 2 نفل صبح اٹھ کے استخارے کے پڑھا کریں، صرف ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاتی ہوں، کوئی میری ذات نہیں ہے آپ کے لیے، میری خواہش ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے میں 2 نفل اس نیت سے پڑھوں کہ اللہ آج کے دن میں میں نے جو کہنا ہے، جو کرنا ہے، جو معاملہ ہونا ہے، میری زبان سے جو نکلنا ہے وہ نکلوانا جو تیری نظر میں اچھا ہے۔ ہر موقع پہ تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جا کے نہیں پڑھ سکتے نا، لیکن یہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور اسی کا نام پھر فراست ہے، پھر فہم ہے، پھر سمجھ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ پورا خود معاملہ کیا کہ یہ سلسلہ ہوگا۔ آج کے حکمرانوں کو کیوں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی؟ آج کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے، بس اب تو یہ ڈوبا ہی ڈوبا؟ بالکل نہیں ڈوبا۔ دعا کریں کوئی فہم فراست والا بندہ آ جائے، تقوے والا، احسان والا، دکھوں کے جواب میں سکھ دینے والا، بد دعاؤں کے جواب میں دعائیں دینے والا شخص آ جائے، جو لیڈرز کا اپنا اندر کا اخلاق ہوتا ہے نا، کردار، یہ برکتیں لاتا ہے۔ ملک ایسے ہی نہیں روتے، وہی بھرے خزانے باپ جو محنت، تقوی، ایمانداری سے کما کے چھوڑ جاتے ہیں، پیچھے بچوں کے ہاتھوں میں آتے ہیں، چند سالوں میں خزانے خالی ہو جاتے ہیں۔ نہ سمجھ، بے دین، بے نمازی اولاد باپ دادا کی جائیدادوں کو کھا جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ باپ دادا کی امانتیں ہوتی ہیں، ان کے دل میں ایمانداری تھی۔ اس بڈھے دادا کے وقت میں گاہک دور سے آتا تھا لیکن اس دکان پہ آتا تھا، آج لوگ قریب والے اٹھ کے دوسروں سے خریدنے جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ٹرسٹ۔ ایک دفعہ جب اپنا ٹرسٹ آپ بنا لیتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کی ضرورت بن جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے کردار میں یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے۔ اب سامان تیار ہو چکا، واقعات اس میں بیچ میں کچھ مسنگ ہے، اور پوری صورت میں آپ کو یہ اندازہ ملے گا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے، تو بھائیوں نے آ کے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ تو ہم 10 آئے ہیں نا، تو باپ ایک باپ بوڑھا اور ایک چھوٹا بھائی بنجامین گھر بیٹھا ہے، اس کا بھی دے دو۔ لالچ تو تھا ہی اس قوم کے اندر۔ اس پہ یوسف نے کہا نہیں جی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کو ہم ان کا بھی دیں، جو آئے گا وہی لے گا۔ پر ہیڈ کا سسٹم ہے، جیسے بفے میں ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو گھر میں اس کا بفے مجھے دے دیں، جو آتا ہے وہ کھاتا ہے، جتنا کھائے گا کھا لے گا، ساتھ نہیں لے کے جانے دیتے۔ اب یہی بات آگے بڑھاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا، اب جانے کا تیاری ہو چکی ہے، تم جانا چاہتے ہو، نو پرابلم، لیکن قال اتونی باخلکم من ابیکم، بس اگلی دفعہ آؤ تو لے آنا اپنے باپ، شریک بھائی کو میرے پاس۔ کہا اچھا، تمہیں چاہیے تھا بھائی کا حصہ، اس کو ساتھ لے کر آنا۔ دیکھیے کہ اگر یہ بات جو بیچ میں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر ہم یہ نہ کہتے تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ یوسف نے ایک دم کہہ دیا کہ میرے بھائی، اپنے باپ کے سے بھائی کو بھی لے آؤ؟ کوئی کہانیاں تو بھی کھلی نہیں، نہ یوسف نے ان کا وقت زیادہ لیا کچھ کیا، بلکہ سیدھی سیدھی بات کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذکر وہ کر چکے تھے، یوسف علیہ السلام نے اسی سے فائدہ اٹھایا، کہا اچھا اب اگلی دفعہ آؤ گے تو پھر اپنے بھائی کو بھی لے آنا، اور دیکھو الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفل کیلا، کہ میں پورا بھر کر دیتا ہوں پیمانہ۔ دیکھو میں کتنا زیادہ دیتا ہوں، یعنی جو آتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، اور جو نہیں آئے گا ظاہر ہے اس کو نہیں ملے گا۔ یہاں لفظ کیل آیا ہے، تو کیل کا لفظ وہی ہے جو پیچھے بھی قوم شعیب کے معاملے میں ہم کر چکے، لیکن کیل کہتے ہیں ناپ کو بھی، ناپ، اور ناپ ناپی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ مثلا جیسے ترازو ہے نا، تو ترازو کو بھی آپ کہیں گے، اور اس ترازو کے ذریعے جو چیز تولی جاتی ہے اس کو بھی کہیں گے۔ کہا دیکھو میں کتنا اچھا دینے والا ہوں، پورا دیتا ہوں، کچھ کم نہیں کرتا بلکہ زیادہ ہی دیتا ہوں بھر کے۔ اور ساتھ ہی کہا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں کتنا بہترین مہمان نواز ہوں۔ اس سے لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو کھایا چیزیں ساتھ دی تھی راشن کی، بلکہ جو آتے تھے تو حضرت یوسف وہاں ان کو پکا پکو کے کھانا بھی کھلواتے ہوں گے، کہ دور سے آئے، اب ایسے ہی تھوڑی ہے کہ وہ پکڑ جائے اور اس طرح کی باتیں کر دے۔ یہ ساری باتیں جو تھی ان کی وہاں پہنچ گئے اور یہ بات ہوئی۔ یہاں جو لفظ ہے نا منزلین، یہ نون زا لام سے ہے، نزل نزلہ اترنے کو کہتے ہیں۔ ہاں انت خیر المنزلین کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو منزل کہتے ہیں، یہاں نزل لفظ ہے اصل میں۔ پیچھے آپ کو میں نے سورت آل عمران کے اندر بتایا تھا، ایک آیت آئی تھی تو وہاں یہ بتایا تھا کہ وہ کھانا جو مہمان کے آتے ہی اس کے سامنے رکھا جائے، یعنی پہلی مہمانی، اور جو سب سے بھرپور ہوتی ہے۔ حکم بھی یہی ہے کہ جس دن کوئی آپ کے گھر میں آئے تو اپنے عام کھانے سے زیادہ اچھا کھانا پکائیں، اس کھانے کو نزل کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے لفظ بولا سورہ آل عمران کا تو میرے ذہن میں، یعنی یہ لفظ پڑھتے ہی مجھے سورہ آل عمران کی وعید یاد آ گئی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جی جی شاباش، نزل من غفور رحیم، سورت آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر آتا ہے، تہجد کے وقت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی جنت میں جانے والوں کی، تو وہی لفظ ہے کہ میں نے تمہیں خوب اچھا کھلایا۔ اب دیکھیں یہاں سروی کا حسن دیکھیں، پہلے ہی کھانا کھلاتے ہوں گے نا، پھر لوگ چلے جاتے ہوں گے، تو یہاں منزل ہی نہیں آیا، اور بھی لفظ آتے ہیں مہمان میزبان کے لیے، لیکن وہ لفظ نہیں آیا۔ بہرحال یہ بات کہی اور ساتھ ہی فرما دیے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي، اور اگر نہ تم لاؤ گے اس کو میرے پاس، بھی ہی اس کو یعنی چھوٹے بھائی کو، تو یاد رکھو فلا کیل لکم عندی، میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، ولا تقربون، اور نہ تم میرے قریب آنا۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا انداز لگ رہا ہے کہ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر اگلی دفعہ تمہیں کھانا چاہیے تو چھوٹے کو بھی لے کے آؤ۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کے کردار پہ بڑے دھبے لگ سکتے ہیں، کئی واقعات آپ ایسے پڑھیں گے اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں کہ جس سے ایک دم خیال آنے لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یا تو کسی کی سائڈ لے رہے ہیں، یا فیورٹزم کا شکار ہے، وہی بات ہو گئی، یا کسی کے خلاف باتیں کرتے کراتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ ایک شروع میں بات سمجھ لیں، کیونکہ اسے اگلی آیتیں پڑھتے ہوئے پھر ذہن میں خیال آ سکتا ہے، تو بات سمجھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ محسنین میں سے تھے، متقی تھے، سچے تھے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو بالکل حق ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات سوچے۔ جہاں بھی یوسف علیہ السلام کا کوئی ایسا انداز آپ کو ملے گا تو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر حکمت ہے، نمبر ایک، اللہ کے حکم سے ہے، اور بعض دفعہ محسن ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پہ سختی کریں، ادب سکھائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے بڑے رحم دل بننا چاہتے ہیں تو آپ تو ان کی ہر بات مانتے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں یوسف علیہ السلام کا یہ سختی کرنا کیا بتاتا ہے؟ کہ یہ چھوٹے بھائی کو بھی حق دلانا چاہتے تھے، ان کو لگا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ باپ سے تو سگا ہے، ماں نہیں ہے، تو کیا پتا یہ دس بھائی خود ہی سارا اناج کھا پی لے تو چھوٹے کو نہ دے۔ سگے سوتیلوں میں تو یہ بات ہوتی ہے، تو کہا کہ اس کو لے آؤ، کیونکہ دیکھیں یہ باپ کی بات نہیں کی، یہ نقطہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، دونوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ایک کا کیا۔ ایک روایت پیچھے چھوٹ گئی تھی جو پہچاننے کے بارے میں تھی، وہیں آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا یا قافلے والوں کے ہاتھ بیچا گیا تو 7 سال کے تھے، اور اس وقت جب بھائی ان کے سامنے آئے تو یہ 40 سال کے ہو چکے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 7 سال کے بچے کی شکل میں اور 40 سال کے ایک مرد کی شکل میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے بھی وہ بھائی نہ پہچان سکے۔ بہرحال انہوں نے اب کہا کہ آپ اپنے دوسرے بھائی کو لے کر آئیے گا، اور اس طریقے سے یہ کہانی جو ہے یہاں تک پوری ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل نہ آئیے گا، اور اس طریقے سے وہ بات پوری ہوئی۔ بھائی یہ بات سن کر کیا کہنے لگے؟ قالو، اور وہ بولے، سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم ضرور پھسلا لیں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو، اور ہم ایسا ضرور کر کے رہیں گے۔ دیکھیے کیسا سخت لفظ بولا ہے انہوں نے، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں آیا تھا کہ جو پھسلاتی تھی پھسلاتی تھی۔ یہ ہے اصل میں وہ کردار جو کل بنی اسرائیل کے اندر جھلکنے والا تھا، یا پھر ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی آج کے بنی اسرائیلیوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، انہی سے تو یہ نسل چلی۔ ان کا حال کیا تھا کہ جب جو دل چاہتا موقع کی مناسبت سے پینترا بدل لیتے، کبھی دل چاہتا تو باپ کے بارے میں بدتمیزی کے جملے بولتے، کبھی اس کو جاہل کہتے، کبھی نادان کہتے، اور اب چونکہ مطلب ہے تو کہا فکر نہ کرو ہم اپنے باپ کو شیشے میں اتار لیں گے۔ یہ مراودہ جو ہوتا ہے نا، اس میں یہ سارے معنی آتے ہیں، شیشے میں اتار لینا، باتوں میں کسی کو لے جانا، ٹرکس اختیار کرنا۔ آج بھی اس قوم کا یہی حال ہے کہ ٹرکس کرنے میں بہت زیادہ تیز ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ بازاری اخلاق، کوئی چیز بیچنی ہے تو ایسے لگے گا کہ آپ سے زیادہ کسی سے ان کو محبت ہی نہیں، ایسے خوبصورت جملے بول کے آپ کو اپنی باتوں میں اتاریں گے کہ آپ پہچان نہیں سکتے۔ اور کبھی آپ کو اس قوم کے یا اس سے ملتے جلتے لوگ جو ان کے مشنری لوگوں سے واسطہ پڑے، بنی اسرائیلی تو نہیں کرتے اپنے مذہب کی ترویج، لیکن کرسچنز میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب یہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ راوت والی کیفیت ہوتی ہے، ایسے باتوں میں اتارتے ہیں، شیشے میں اتارنا کہ آپ سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا، مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ والا خیال۔ اور ایسی قوم کی زبان سے ایسے مظاہر سن کر، یہ مظاہر ہوتے ہیں اخلاق کے، فرسٹ لیڈیز فرسٹ کہنا، یس میم، یس لیڈی، یس باس، اب یہ مظاہر ہیں، اوپر سے بڑی عزت دیتے ہیں عورتوں کو بھی۔ اب ہم جیسی خواتین جو بیچاری گھر میں ہو سکتا ہے ڈانٹی کھاتی ہیں مردوں سے، وہ کہتی ہے دیکھا یہ کتنی عزت کرتے ہیں اپنی بیویوں کی، بیگمات آتی ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ان کا پرس پکڑ پکڑ کے پیچھے چل رہے، کہیں ان کے کپڑے تو نہیں اس میں آگے۔ ہاں ظاہر عورتوں کو بہت عزت دیتے ہیں، بڑا معروف جملہ ان کا کہ وائف از مائی بیٹر ہاف، کہ میری بیوی میرا آدھا ہاف ہے۔ لیکن ایسی عورتوں کی عملی صورت حال کے جو ویسٹ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں مرد عورتوں کو بھی مرد بننا پڑتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ بازاری قسم کا اخلاق دیکھ کر اپنے دین سے متنفر نہ ہو کہ دیندار تو ایسے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت دنیا دار شوہر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بیویوں کے ساتھ ایسے بڑے ناز نخرے کرے، ویلنٹائن پہ ان کو پھول بھیجے، اینیورسری پہ ان کو ڈائمنڈ کا سیٹ لے کے دیں، ان کی کھائے ہوئے پکائے کی بڑی تعریف کرے، لیکن ویسے جب اپنا مطلب نہ ہو اور غصہ آئے تو اس عورت کی عزت ہاتھ میں پکڑا دیں۔ اس کے برعکس ایک سیدھا سادہ دیندار انسان اگر ایسی چاپلوسی نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، اس کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ میں اس کے حق تو دے ہی رہا ہوں۔ بیگم کو فرسٹ سیٹ پہ بٹھانا، بعض خواتین صرف اس پہ لڑ جاتی ہیں کہ میرا میاں جو مجھے آگے نہیں ساتھ بٹھاتا ماں کو بٹھاتا ہے، تو اس کو تو ٹکٹس ہی نہیں آتے۔ اور 14 فروری کے بعد کا ایک اخبار تھا جس کی ہیڈنگ میں نے پڑھا کہ ایک عورت نے صرف یہ سوچ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا کہ اس کو تو ازدواجی زندگی کے مینرز ہی نہیں آتے۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے 14 فروری کو مجھے پھول نہیں دیا ویلنٹائن ڈے پہ، تو یہ مرد تو اس قابل ہی نہیں کہ اس سے شادی کی تھی۔ تو یہ بازاری اخلاق ہوتا ہے، کہنے لگے ہم ضرور پھسلائیں گے، یہ آج اللہ کو بھی پھسلاتے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں ہر کوشش کی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام سے رخصت ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ وقالا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، کس کو کہا؟ لی فتریانی، ہی اپنے غلاموں کو۔ فتریان جو ہے نا یہ فتن کی جمع ہے، فا تا یا اس کا روٹ ہوتا ہے، جیسے خودن لکھتے ہیں نا عربی زبان میں، اسی طرح یہ ہے فتن کی جمع فتریان۔ فتح کہتے ہیں جوان ہونے کو بھی، اور دوسرے اس کا معنی ہوتا ہے خدمت گار کو۔ یہی لفظ انشاءاللہ آپ سورت کہف میں پڑھیں گے، حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون کے واقعے میں، کہ موسیٰ نے اپنے غلام کو یا اپنے جوان کو ساتھ لیا، تو وہ خدمت گزار جو جوان بھی ہوں اس کو فتن کہتے ہیں۔ اور جوانی کی ابتدا سے لے کر بھرپور جوانی تک کے وقت کو کہتے ہیں فتح۔ اس کی مؤنث جو ہوتی ہے نا فتاتن ہوتی ہے، یہ بھی پیچھے سورت نساء کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں جہاں لونڈی کی بات ہوئی تھی، خدمت دار، لونڈی، غلام سب کے لیے، اور یہ وقت اصل میں بہترین ہوتا ہے کسی کی خدمت کا۔ تو لہٰذا اس سے ایک چھوٹی سی بات سائڈ پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس چوائس موجود ہو خدمت گار لینے کے لیے تو اس کو جوان خدمت گار کو چوز کرنا چاہیے زیادہ عمر کے شخص سے، کیونکہ ایسا شخص ایک تو طاقتور ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتا ہے، دوسری بات ہے کہ شروع شروع میں تو سارے ہی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یہ غلطیاں کرنے کے بعد جب ایکسپرٹ ہوگا تو اس کے پاس کافی وقت ہوگا اس کام کو کرنے کا۔ اس کے برعکس ایک بڑی عمر کے شخص کو اگر آپ کوئی چیز سکھاتے ہیں، ہو سکتا ہے غلطیاں کر کے وہ بھی سیکھ لے، لیکن اس کے بعد اس کی عمر یا اس کی صحت اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ کام کر سکے۔ تو بہرحال یہاں مراد یوسف علیہ السلام کے خدمت گزار یعنی ان کے جو بھی کام کرنے والے ہیلپرز لوگ ہوتے ہیں وہ ہے۔ یوسف نے اپنے خدمت گاروں کو کہا، اجھلو بدعاتہم فی رحالہم، رکھ دو ان کا سامان ان کی خرجیوں میں، کیوں؟ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لے جب وہ واپس لوٹے، اذن قلبو الی اہلہم، جب لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف، کیوں ایسا کرو؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام نے محبت میں اپنے بھائیوں سے جو پیسے لیے تھے یا کچھ اور پیسے الگ لیے ہوں گے، اپنے ملازموں سے کہا کہ وہ بھی چپکے سے اناج کی بوریوں کے ساتھ رکھ دو۔ اب یہاں پھر ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھا نا، یوسف علیہ السلام جو ہے یہ اقربہ پروری کر رہے، باقیوں سے تو پیسے لے رہے اور اپنے بھائیوں کو بغیر پیسوں کا دے رہے۔ تو اس سے پہلے کہ سوچ زیادہ بھٹک جائے، یہیں روک لیجئے کہ یہاں یہ نہیں لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسے جو رکھے تھے تو ان پیسوں کو پھر بیت المال میں یا ملک کا جو خزانہ تھا اس میں نہیں ڈالا، ان کے ان کو دے دیے ہوں گے اور ان کی طرف سے اپنے پاس سے ڈال دیے ہوں گے۔ اور ایک اچھے بندے کا مومن کے بارے میں یہی گمان ہونا چاہیے۔ قرآن نے نہیں لکھا، کیونکہ کہہ جو دیا کہ انہ من المحسنین، وہ محسن تھا، تو اگر انہوں نے ان کے پیسے واپس ڈال دیے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ گورنمنٹ کے پیسوں میں سے انہوں نے ان کے پیسے لے لیے ہوں گے، بلکہ خود دے دیے۔ اب اگلی بات یہ کہ کیوں دیے، لعلہم یرجعون کے کئی معنی آتے ہیں۔ پہلے لفظوں کا ترجمہ دیکھ لیں، مشکل لفظ ہیں۔ بدعاتہم کا لفظ وہی ہے جو پیچھے گزر چکا، بدع بادعادین، گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ لیکن پھر مال تجارت میں سے وہ حصہ جو فروخت کرنے کے لیے الگ کیا گیا ہو۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں کاروباروں میں، ایک ہوتے ہیں مرچنٹائز جو کہ بیچے جاتی ہیں چیزیں، جیسے کسی بھی مثال ہے کہ سبزی کی دکان پہ سبزی، اور دوسری چیز ہوتی ہے کیش، پیسہ، پیسے تو نہیں بکتے نا۔ پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو وہاں کی کرسیاں، میز، ریکس اور ایسی چیزیں ہوں گی، تو وہ سرمایہ جو انویسٹمنٹ کے لیے الگ کیا ہو ایک خاص منی کی اماؤنٹ کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ بدھا گوشت کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں۔ تو رحال کا لفظ جو ہے یہ رحل سے ہے، یہ جو اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک رکھنے کے لیے رحل، وہ بھی اسی سے ہے۔ اور ہمارے ہاں جو یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں رحلت فرما گئے، یعنی مرنے کے لیے کنایا بولا جاتا ہے، وہ بھی لفظ اسی سے ہے۔ یہاں مراد سامان رکھنے کی چیز۔ کبھی آپ نے گھوڑوں پہ اور خچروں پہ سامان لادنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک بوری لے کر وہ گھوڑے کے یا گدھے کے اوپر اس طرح ڈال دیتا ہے کہ آدھی ادھر اور آدھی ادھر آ جاتی ہے، اور دونوں طرف پاکٹ سی بن جاتی ہیں اور اس میں سامان ہوتا ہے، وہ چیز ہے رحل۔ تو ان کی جو خرچیاں تھیں، جو سامان تھا اس کے اندر واپس ڈال دو۔ یہاں ایک چیز یہ بھی رکھیے گا ذہن میں کہ وہ پیسے نہیں لے کے آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس جو لوگ سامان لے رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ ٹریڈنگ تھی، کچھ اپنے ملکوں کی چیزیں یا گھر کے برتن یا ضرورت کی چیزیں یا کچھ بھی ہوتی ہے تو وہ لوگ دے کے اناج لے رہے تھے۔ یہ بھی ایک یوسف علیہ السلام کا احسان تھا کہ پیسوں ہی کو نہیں مانگا بلکہ جو کسی کے پاس تھا وہ لے آتا اور اس کے بدلے میں اناج لے جاتا۔ اب لعلہم یرجعون کی بات کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، یوسف علیہ السلام میک شیور کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو بھائی ہیں یہ واپس آئیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو پیسے انہوں نے دیے یہی ان کے پاس تھے، تو دوبارہ لانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی پاس جو لے کے آتے، اس لیے واپس کر دیے کہ چلو پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہ رک جائیں دوبارہ خریدنے۔ کئی خواتین ہیں نا دکانداروں کو امید دلاتی ہیں، بس یہ رکھ لیں ہم آئیں گے، پھر آتی نہیں، وہ بعد میں کبھی کوئی پتہ چلے کیا ہوا، وہ جی پیسے ہی نہیں تھے۔ ہاں تو میک شیور کرنا چاہتے تھے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، یہ ایک وجہ۔ دوسری ایک اور وجہ کہ بھائیوں کی ایمانداری کو چیک کر رہے تھے کہ بھلا یہ پیسے جو غلطی سے واپس چلے گئے یہ لے کے آتے ہیں لوٹانے کے لیے کہ نہیں، کہ جی یہ تو غلطی سے ہم تو اس پیسے بھی دے اور لے، بس نہ کوئی شاپنگ کرے اور شاپنگ کر کے گھر آ جائے اور پتہ چلے کہ پیسے تو دے کے ہی نہیں آئے، یا دکاندار سے خریدی تھی دو چیزیں تو وہ تین دے آیا۔ اب بال لوگ کہتے اسے خود ہی ڈال لی ہے نا، نہیں غلطی سے ڈالی تھی، آپ کو جانا چاہیے واپس لے کے، یہ بھی وجہ ہے۔ اور ایک اور بھی تو چیز ہے نا، احسان کرنا چاہ رہے تھے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، وہ رجوع کرے، یوسف کے اچھے اخلاق کو دیکھے کہ ہاں کتنا اچھا بادشاہ ہے کہ جو ہمارے اوپر اتنا احسان کر رہا ہے، اور یہ سارے معنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہے، کہا کہ یہ پلٹ آئے۔ اچھا یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے، کبھی بھی جیسے آپ اور ہم یہاں دینی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی چیز چھوڑ جاتا ہے، تو آپ کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ نہ بھیجیں بلکہ ان کو فون کریں کہ آپ کی ایک چیز یہاں رہ گئی، آ کے لے جائیں۔ بھلا کیا ہوگا، وہ دوبارہ آئیں گے نا۔ کوئی یہاں مثال ہے اپنی قیمتی چیز چھوڑ جاتا ہے، فون چھوڑ گیا، سیل فون چھوڑ گیا، آج آیا تھا بس ایسے ہی چلتے پھرتے، بعد میں پتہ چلا وہ اپنا فون چھوڑ گئے، تو آپ کیا کریں؟ ان کو فون کر کے بتائیں آپ کا فون ادھر ہے، آپ کل کلاس کے وقت میں آ کے لے لیجیے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلے گا؟ کہ وہ دوبارہ بھی کل کلاس سننے آ جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے واپسی کے راستے بند نہیں کرنے چاہیے، ورنہ بعض دفعہ لوگ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں کب میں گھر دے آؤں گی، اتنا موسم نہیں بننا چاہیے۔ یہ بعض دفعہ جو بندہ ہر وقت ہی سروس دینے کو تیار ہوتا ہے نا، یہ کئی لوگوں کو دین سے دور کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہیں بھی مینجمنٹ میں آپ ہوں، مثلا آپ یہاں ریسپشن کے لوگ ہیں، آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ آپ کا ہر عمل لوگوں کو دوبارہ آنے پہ مجبور کر دیں، نہ لوگوں کو اتنی رخصتیں دے دیں کہ وہ آئیں نہ۔ مثلا بعض دفعہ لوگ آتے ہیں وہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں، کوشش کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ ہک اپ ہو کے جائیں، کچھ بند کے جائیں آپ کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے ساتھ دو لفظ بیٹھ کے بات کر جائیں، تھوڑے پیسے دے جائیں، رجسٹریشن کر جائیں، کوئی کتاب لے جائیں، تاکہ کل آنے کا راستہ کھلے۔ اور آپ انہیں کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، پورا بیٹھ کے سوچ لیں پھر بات کریں گے، تو وہ بارے میں سوچیں گے نہیں، وہ واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال لعلہم یرجعون۔